تیار کردہ یونیک ایسڈ گھر توسیق اور سیڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. یونیک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا مقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6374813.
بہت شکریہ. وقال تعالی الحج اشہر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا مال من لا مال له. الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فليبلغ الشاهد القاتل او كما قال. میرے بھائی اور دوستو, اس وقت ہم سب کی جو دنیاوی نسبتیں ہیں وہ ختم ہوئے پڑی ہیں. اب سب دو چادروں میں ہیں. میں کون ہوں آپ کو خبر نہیں, آپ کون ہیں مجھے خبر کوئی نہیں. اور اس وقت ہمیں بہت بڑی اعلیٰ نسبت حاصل ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کا وفد ہیں. اور میزبان اپنی بساط کے مطابق مہمان کی قدردانی کیے ہی کرتا ہے. یہاں آنے پر شاہ و گدا, مہتر و کہتر, ادنا و اعلی, امی و قاری, عرب و عجم سب آپ دیکھ رہے ہیں اس حیات میں ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہے جو زیادہ میلا کچیلا غبار آلود ہو. ای الحاج افضل قال الشیخ الطفل. سب سے اچھا حاجی کون ہے؟ آپ نے کہا جو مٹی میں مٹی ہوا پڑا ہو, میلا کچیلا ہوا پڑا ہو, سر سے جوئیں گر رہی ہوں. اس زمانے کا احرام تو ایسے تھوڑا ہی تھا کہ آپ لوگ آٹھ کو باندھ کے یہاں بیٹھیں. وہ تو کہاں سے باندھتے تھے, پیدل چلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتے آتے ایک ہفتہ لگا مکہ مکرمہ میں. پھر ان کے ہاں اس وقت دستور تھا بال رکھنے کا, تو اس سفر میں جمعے پڑ جاتے ہیں. تو شاید تو تفل مٹی میں مٹی ہو, جمعے گر رہی ہوں, یہ سب سے اچھا حج. ای الحج افضل, پھر کسی نے پوچھا سب سے بہتر حج کیا ہے, تو آپ نے فرمایا الحج والحج, شور مچانا خون بہانا. شور مچانا کیا ہے؟ تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں ایک دفعہ ہم سارے.
آپ لوگ عام طور پر افراد والے آ جاتے ہیں تو کبھی جو شکر قربانی سے بچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب خون بہاؤ قربانی کے دن.
جو کچھ آپ آگے بھیجیں گے وہ آپ کا سرمایہ ہے, جو آپ یہاں چھوڑ دیں گے وہ پتہ نہیں کس کا اولاد کا ہے یا نہیں ہے, تو اللہ ہی جانے. تو اس وقت ہم اللہ کے اللہ کا وفد ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں. پھر یہ تین جگہ ہیں، ایک حرم، مطاف، ایک مینا، ایک جہاں کل انشاءاللہ اللہ لے جائے گا عرفہ. ان تین جگہوں میں ہر نبی کا قدم پڑا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی ایک نبی بھی مستثنا نہیں، ہر نبی کا یہاں قدم لگا ہے. بنو اسرائیل کا قبلہ تو فلسطین تھا، بیت المقدس تھا، صرف نماز پڑھنے کے لیے تھا، حج یہاں آ کے کرتے تھے. بنو اسرائیل کے نبیوں کا حج بھی یہیں تھا. تو یہ حج پر فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں. ہم چونکہ حج کے سفر میں جمع ہیں، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. آپ میں سے کون بھائی ہیں جو پہلی دفعہ حج کے لیے تشریف لائیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے فرمائیں. ماشاءاللہ، کتنا بڑا عدد ہے جو پہلی دفعہ تشریف لایا ہوا ہے. جتنے فرائض ہیں وہ بار بار آتے رہتے ہیں. حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے. اگر مغرب کی نماز میں ابھی ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی، اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو کل مغرب میں اس کی کمی پوری کر لیں گے، عشاء میں ذرا زیادہ زور لگا لیں گے، فرض فرض کے قائم مقام ہو جاتا. آج کے روزے میں کوتاہی رہ گئی تو کل کے روزے سے پوری کر لیں. زکات کے دیتے ہوئے کچھ نیت خراب ہو گئی، اگلی دفعہ دیتے ہوئے پچھلی پہ توبہ کر لیں گے، اگلی پہ درست کر لیں. حج کیا کریں، یہ تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا. اس کے بعد پھر نفل ہے. آپ لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اکثر یہیں کے رہنے والے یہیں رہتے ہیں مختلف ملکوں سے، تو آپ ماشاءاللہ بہت سے بھائی ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں. بہترین بندگی ہے، عورتوں کا جہاد ہے حج. یا رسول اللہ جہاد کی اجازت دیجیے. آپ نے کہا تمہارا جہاد ہے تو صحیح، کہا کیا کیا حج. تو لیکن اس میں فرق اتنا ہے فرض اور نفل میں کہ کل ہے یوم عرفہ. اگر یہ یوم عرفہ روزانہ اللہ بنا دے، ہوں روزانہ 9 تاریخ ہو جائے اور ہمیں قیامت تک کی زندگی دے دے، اور ساتھ اسباب روٹی صحت بھی دے دے، اور ہم کھاتے رہیں اور عرفات میں جاتے رہیں اور ادھر طواف زیارت کرتے رہیں روزانہ قیامت تک، تو ایک فرض کا بدلہ نہیں ہو سکتا. اور ہم سے تو اب قیامت بہت قریب ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے کوئی حج شروع کرے نفلی، آج تک پہنچے، آج سے آگے قیامت کے ڈنکا بجنے تک پہنچے، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. فرض اور نفل میں کوئی مناسبت قائم ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ریشو بن نہیں سکتا کسی قسم کی. اس لیے جو بھائی پہلی دفعہ کر رہے ہیں وہ بڑی احتیاط سے کریں، جو بھائی دوسری تیسری چوتھی دسویں پندرہویں دفعہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کریں کہ پچھلے کی کمی اللہ یا اللہ وہ کمی رہ گئی آپ اس سے ہی پورا کر دیں. اس لیے بھائیو، کسی نبی نے شروع میں حج نہیں کیا، ہمارے نبی نے بھی آخر میں کیا. ہم کل عرفات میں جا رہے ہیں، یہ دربار شاہی ہے اور دربار خاص ہے. بادشاہوں کے دو دربار ہوتے تھے، ایک دربار عام ایک دربار خاص. اس کے کچھ بقایا جات موجود ہیں لاہور کے شاہی قلعہ میں بھی اور دلی کے شاہی قلعہ میں بھی. ایک دیوان عام ہے، ایک دیوان خاص. تو یہ جو عرفات ہے یہ دیوان خاص ہے، دربار خاص ہے. یہاں اپنی طاقت سے کوئی نہیں جاتا، یہاں اللہ کی تائید اور توفیق سے جاتا. 1992 یا 1993 میں حج میں آیا ہوا تھا، تو میں
حرم شریف سے نکلا، ایک جگہ میرا بیان تھا جہاں مکہ ٹاور بنا ہوا ہے، یہاں ٹیکسی اسٹینڈ تھا، یہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور چلا جہاں جانا تھا بیان کرنے. سامنے سے کوئی حاجی گزرے، وہ ٹیکسی ڈرائیور اس کو بڑی گندی گالیاں نکالی عربی میں. وہ اس اطمینان میں تھا بھائی اس کو تو کچھ خبر نہیں. تو اس نے جب اوپر نیچے یہ کام شروع کیا تو مجھے خیال آیا کہ اس بھائی سے کچھ بات کرنی چاہیے. تو میں نے اس سے ایسے تعارف شروع کیا. پھر میں تھوڑا سا جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں، تھوڑا میں ادھر کو آیا. وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے کیا دین کی بات سناتے ہو، مجھے 10 سال ہو گئے میں نے بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی. میں یہ سمجھا جیسے بہت سے بدو باہر سے آتے ہیں اور آ کر حج سیزن کماتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی باہر سے آیا ہوگا حج سیزن کے لیے تو اس لیے یہ کہہ رہا. میں نے کہا تم باہر سے آئے ہو؟ کہنے نہیں میں مکے میں رہتا ہوں، مکی ہوں، مکے میں رہتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں. اچھا مجھے تو تالا ہی لگ گیا، سناٹا. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکہ میں رہنے والے پر 10 برس گزر جائیں اور وہ بیت اللہ کی شکل نہ دیکھے. لہذا مجھے تو چپ لگ گئی. مجھ سے کہنے لگا کیا بات ہے، غمگین ہو گئے ہو؟ وہ اسی اطمینان میں بول رہا غمگین ہو گئے ہو، غم نہ کرو، میرے جیسے مکے میں بہت بہت ہیں، سینکڑوں ہیں جنہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی ہو. سو معلوم ہوا کہ یہ حاضری اس بلانے والے کے بلانے سے ہے، خود اپنی طاقت سے نہیں ہے. وہ قریب بیٹھ کے نہ آنے دے. تو میرے بھائیو ہمارا یہ سفر حج، پہلی بات تو شکرانہ ہو یا اللہ تیرا شکر ہے تنہیں بلایا. ہم کہاں اس قابل تیرے دربار میں آتے. دربار خاص میں اگر کوئی شخص چلا جائے اور بادشاہوں کے آداب کی رعایت کر کے وقت گزار لے تو بہت کچھ لے لیتا ہے، مل جاتا ہے، اور اگر بے ادبی کرے تو اگلا بھی چلا جاتا. میں ایک آدمی بادشاہ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے گالیاں نکالی تو کون سن رہا ہے، لیکن وہ شاہی دربار میں جا کر بادشاہ سے تو میں نے شروع کر دے تو یقیناً اب تو گرفت بڑی سخت ہوگی. تو ہم کل اللہ پاک کے خاص دربار میں پہنچ رہے ہیں جہاں 1,24,000 نبیوں کے آنسو ٹپکے ہوئے ہیں. اس دھرتی نے ایسے مقدس آنسو پیے ہیں، کل یہ ہمارے گندے قدموں سے تھر تھرائے. اور پھر دنیا کا ہر مقرب بڑے سے بڑا بندہ اور بندی اس نے یہاں سر جھکایا ہے اور یہاں اس زمین کو اپنے مقدس آنسوں سے پانی پلایا ہے. تو اس وادی میں غفلت سے جانا، مدہوشی میں جانا، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑے نقصان کی بات. ان پہاڑوں نے، پہاڑ تو ویسے ہی کھڑے نا، باقی تو بہت کچھ بدل گیا. پہاڑ تو جبل رحمت تو ویسے ہی کھڑا ہے، دائیں بائیں کے پہاڑوں نے اپنی تکوینی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو یہاں تڑپتے ہوئے بھی، مرتے ہوئے بھی، مچلتے ہوئے بھی، اور اس کی یاد میں آہیں بھرتے ہوئے، بے قرار ہوتے ہوئے، اور مرغ بسمل کی طرح انہوں نے یہاں لوگوں کو، بندوں کو، بندیوں کو دیکھا ہے ماہی بے آب کی طرح، کہ کس طرح اس وادی میں مردوں اور عورتوں نے اللہ کی محبت میں اپنے کلیجے نکال کے دکھا دیے اللہ کو. اب اس وادی میں ہمارے جیسے نادان غافل جا رہے ہیں تو بھائی ابھی سے سنبھل کر، ابھی سے دعاؤں میں لگیں کہ یا اللہ تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم اس قابل ہی ہیں، نہ ہمیں آداب، نہ سلیقہ، نہ طریقہ، تو نے بلایا ہماری کمی کو تھا کرنے سے پہلے، یا اللہ معاف کر دے. باقی بھائی چونکہ یہ سفر حج ہے اور ہمارے نبی نے حج کیا تو میں یہ چاہوں گا کہ جیسے پچھلے سال بھی میں نے کچھ تھوڑا حج کے بارے میں بتایا تھا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیسے حج کیا تو اس میں سارے وہ جو کرنا ہے وہ بھی آتا جائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بھی آتی جائے گی, تو زیادہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو آپ یہاں آپ لوگ ہیں, ہم لوگ تو تقریباً سارے زیادہ ہم سے زیادہ مسائل آپ کو یاد ہوتے ہیں. آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, حج کی فرضیت آٹھ میں آئی یا نو میں آئی؟ آپ نے حج نہیں فرمایا. نو ہجری میں آپ نے حج نہیں فرمایا. حج کی تاریخیں وہ اپنے اصل ٹھکانے پر نہیں آ رہی تھی. عربوں میں دستور تھا وہ مہینے میں دس دن بڑھا دیتے تھے جب لڑنے کا شوق ہوتا تھا, اور اوپر سے مہینہ آ جاتا تھا جس کو اشور حرام کہتے ہیں, دس دن بڑھا دیتے. اور دس دن بڑھانے سے 36 سال کے بعد جا کر پھر تاریخیں صحیح مقام پر فٹ ہوتی تھی. 36 برس بسر ہو جاتی تھی ساری ترتیب, دس دن. تو آٹھ ذوالحج کو آٹھ ہجری میں جو حج آ رہا تھا وہ تقریباً 29 ذوالحج کو آ رہا تھا, لیکن آپ نے اس کو چھڑا نہیں. یہ آپ کی حکمت ہے, کبھی کسی چیز کو ایک دم نافذ کرنا طبیعتیں اس کو اگل دیتی ہیں. حالانکہ آپ نبی تھے اور اب غور فرما رہے ہیں, مکے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی, تو آپ کو چاہیے تو فوراً شریعت نافذ کر کے. آپ نے حج جیسی چیز کو نافذ نہیں فرمایا, اسے غلط تاریخ میں ہونے دیا کہ کہیں یہ نئے نئے مسلمان بگڑ نہ جائیں, کہیں یہ بگڑ نہ جائیں. حالانکہ نبی کے سامنے کس نے بگڑنا تھا, اور کتنے سے جو بگڑتے ہو اتنی طاقتور اللہ پاک نے حکومت نصیب فرما دی تھی. اور ادھر نبی کی تربیت تھی اور ادھر مکے کا دیش تھا, اس کے باوجود آپ نے دو برس انتظار کیا, چونکہ تیسرے سال وہ تاریخیں 36 برس کا غلط دورانیہ گزار کے خود اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو کے آ رہی تھی. 9 ہجری میں آپ نے ابوبکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا, تو حج 19 تاریخ کو آ رہا تھا, 19 ذوالحج کو حج ہوا ہے, لیکن آپ نے اس کو نہیں چھیڑا. ہونے دو, دو برس آپ نے مہلت دی, دو برس. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین نافذ کرنے سے نہیں آتا, تربیت کرنے سے آتا ہے. میں آپ سب کو کہوں کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں, یہ ناممکن ہے. کل تک سارے آپ انجینئر بن جاؤ, آپ کہہ گئے بیچارے دیکھو ملا لوگ ان کو اتنی عقل نہیں, یہ ایسی بے وقوفوں کی باتیں کر رہے ہیں. بھلا ڈاکٹر کو ایسے چھومنتر سے بنتا ہے؟ زندگی کی محنت ہے جس سے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کل تک سارے متقی بن جاؤ تو کہیں گے بڑی خوبصورت بات تھی, ابھی نافذ کرو اس کو. یہ اتنی ہی احمقانہ بات ہے جتنی پہلی بات تھی کہ کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ. پہلے تو میں نے دھمکایا تھا نا, میں کہتا ہوں دس کروڑ روپیہ فی آدمی کو ملے گا کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ. نہیں ہو سکتا, نہ شوق سے نہ خوف سے. کیوں کہ ڈاکٹر ایک تربیت ہے, انجینئر ایک تربیت ہے, نہ کہ ایک حکم ہے کہ نافذ کر دو. تو اسلام ایک زندگی ہے, نہ کہ کوئی وہ آرڈر ہے کہ بس نافذ کر دو. ایک زندگی اور وہ قبول کروانی ہے, اور طبیعتیں ایک دم نہیں آیا کرتی ہیں, آہستہ آہستہ آیا کرتی ہیں. تو آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ پہ غور فرمائیں کہ آپ نے دو برس اسلامی حکومت میں حج کو غیر موسم میں ہونے دیا, چھڑا نہیں. کیونکہ تیسرے سال خود ٹھیک ہو رہا تھا تو کیا چھڑنا. دو سال تک آپ نے اس چیز کا انتظار فرمایا. تو اسلام تو ڈاکٹر بننا کون سا مشکل کام ہے, ذہین ہو محنت کرے ہو جائے. انجینئر بننا کون سا مشکل کام, مسلمان بننا تو دنیا کا سب سے مشکل چیپٹر ہے. انسانی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے مسلمان بننا. یہ کیسے ہوگا, ہو جا تو ہو جائے گا. اور ایسا کوئی فارمولا نہیں کہ ادھر سے مشین میں ڈالو اور ادھر سے جنید بغدادی بنا کے نکال دو، ایسا کوئی فارمولا نہیں. اللہ تعالیٰ درخت کو آپ دیکھ نہیں کیسے دھیرے دھیرے اٹھاتا ہے. یہ ہمارا بچہ ہے، کل کو اللہ اس کو زندگی دے بڑا ہوگا تو آہستہ آہستہ زندگی کے مراحل سے گزرتا ہوا بڑا ہوتا ہے. ہم سب بچپن کے مراحل سے کس طرح آہستہ آہستہ گزرتے 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 آج اپنی عمروں میں پہنچے ہوں. ایسے ہی اسلام بھی میرے بھائیوں ایک زندگی ہے جو تربیت کے ساتھ قلوب میں اترتی ہے اور پھر اندر سے باہر کو آتی. اس مائک کی تار کاٹ دو، یہ بولنا بند کر دے گا. اس کو کہو اللہ کے واسطے بول، مینا کا موقع ہے، بیان بڑا ضروری ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بولنا شروع کر دے. وہ نہیں بولے گا. اب اس کو چھتر مارو پھر بھی نہیں بولے. مارو اس کو جوتے مارو، بول بولتے وہ نہیں بولے. کیوں؟ وہ تو نے شروع تو نکال دی، بولے کیسے؟ ایسے تو ادھر تار تک مشین سے اس کا کنیکشن جوڑ دو، خود ہی بولے گا. اب یہاں کو مسلمان بیٹھے پھر بھی بولے گا، غیر مسلم بیٹھے پھر بھی بولے. تو روحوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے پھر خود وہ خود کام چلے گا. اور روح اللہ سے متاثر نہیں، روح اللہ کے رسول سے متاثر نہیں. ہم کہتے تو ہو جا، محنت کرے گا تو ہو جائے، ایک دم ہونے کی چیز نہیں. یہ ایک بیچ میں بات آ گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا 10 ہجری، قبائل کٹھے ہونے شروع ہو گئے. لیکن اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اس سال چیچک کی وبا پھیل گئی، سارے عرب میں پھیل گئی. تو ایک کافی بڑا مجمع تھا جو حج میں آنے سے محروم ہو گیا. میں حیران ہوں، ام سلیم جیسی بڑی پائی کی صحابی اب وہ حج میں شریک نہیں تھی. جب وہ مدینے پہنچے تو آپ نے گلے کہ ام سلیم تو نے مرے ساتھ حج ہی نہیں کیا. تو وبا پھیل گیا، چیچک کی بیماری پھیل گئی، تو بہت سے لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکے. تو اللہ پاک کی حکمت ہوئی کہ ان کی دلجوئی کے لیے پھر آپ نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. رمضان میں جو عمرہ کرے گا وہ ایسا جیسے میرے ساتھ حج کیا. وہ چیچک کتنی بڑی رحمت ہوئی، اگر وہ سارے حج میں شریک ہوتے تو آپ نہ فرماتے. آپ نے ان کی دلجوئی کی خاطر فرمایا کہ اب جو لوگ رہ گئے ہیں وہ رمضان میں عمرہ کر لیں گے تو وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے میرے ساتھ حج کیا. اب یہ قیامت تک کے لیے یہ رحمت کا دروازہ کھل گیا. اب کوئی اس رمضان میں حج کرے یا اگلے میں، ایسا جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کر لیا. تو 25 ذوالحج کو آپ نے ظہر کی نماز مدینے میں ادا فرمائی دو چادروں میں. اور مدینے پر ابو دجانہ سماک بن خرشنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مدینے کا امیر، قائم مقام امیر بنایا. اور آپ نے ہفتہ 25 ذوالحج آپ نے ذوالحلیفہ کی وادی میں آ کے قیام فرمایا. آپ کے ساتھ اس وقت میں 12,000 مرد عورتوں کا مجمع تھا. یہاں حضرت اسماء بنت ام امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا پیدا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمرہ نہیں کرے گی، باقی حج کے اعمال سارے کرے گی، حرم میں داخل نہیں ہوں. اور یہاں آپ نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی. فجر کی نماز کے بعد آپ نے غسل فرمایا. اور یمن کے کا ایک گاؤں ہے سہارا، اس سے کپڑا آتا تھا، اس کی دو چادریں آپ نے بطور احرام استعمال فرمائی. اور یہاں پہنچ کر ذوالحلیفہ میں آپ نے نماز قصر پڑھی. اور ظہر کی نماز کے بعد آپ اونٹنی پر سوار ہوئے. جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک. آپ نے حج کا تلبیہ پڑھا لبیک حجتن اللہم لبیک. اس پر امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. کیا آپ نے تو حج کا ہی تلبیہ پڑھا؟ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو بیچ میں شامل فرمائے, عربوں میں دستور تھا حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے, اس چیز کو توڑنا تھا. تو پھر آپ نے ساتھ پھر عمرے کو بھی اور حج کو بھی شامل کر کے پھر تلبیہ پڑھا. اس پر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قران افضل ہے. جب آپ یہاں تشریف لائے مکے میں تو آپ نے کہا بھائی جس نے عمرہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو. یا رسول اللہ آپ تو کھول نہیں رہے, ہم کیوں کھولیں؟ آپ نے کہا میرے ساتھ جانور ہے, میں اس سے نہیں کھول رہا, اگر اگلے سال مجھے اللہ نے توفیق دی تو پھر میں جانور نہیں لاؤں گا, میں بھی احرام کھولوں گا. اس حدیث کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تمتع افضل ہے. اب ہر ایک کی جو وجہت النظر جسے کہتے ہیں, جو پوائنٹ آف ویو جسے کہتے ہیں, تو وجہت النظر ہر ایک کی الگ الگ. سب کو اجر ملا, سب نے حدیث سے استدلال کیا, اور کسی نے قران کو افضل کہا, کسی نے افراد کو افضل کہا, کسی نے تمتع کو افضل کہا, سب ٹھیک. تو آپ اپنے ساتھ اونٹ لے کے بھی چلے تھے, تو جندب بن جنادہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اونٹوں کا نگران بنایا ہوا تھا. حضور کے بعد جو آپ نے فجر کے بعد جو آپ نے غسل فرمایا تو اس میں آپ نے خوشبو لگائی, وہ خوشبو ٹھوس ہوتی تھی, ایسے ہماری طرح لیکوڈ ہماری خوشبو کی طرح, سر کی مانگ میں, بالوں میں, داڑھی میں لگائی, اس کی سفیدی نظر آ رہی تھی آپ کے سر کے, اس کی مانگ میں سفیدی نظر آ رہی. پھر اس کے بعد آپ نے شہد منگوایا, شہد, اور تھوڑا تھوڑا سارے بالوں پہ لگایا, کیونکہ آپ کے بال گھنے تھے اور بڑے تھے تو یہ شہد خشک ہو کر بالوں کو چپکا, گوند بن گیا گوند, تو سارے بال چپک گئے, وہ بکھرنے سے بچ گئے, کھلنے سے بچ گئے. تو لبد اراسہ لبد تلبید, شہد سے بالوں کو اس طرح آپ نے سارا باندھ دیا, گوند گئے اس کے اندر جیسے گوند لگ جاتی. اور یہاں سے آپ چلیں تو آپ کا جو پہلا پڑاؤ ہوا, پہلا, وہ ایک جگہ تھی جو اس زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں رہا, اس کا نام تھا ملل. یہ ذوالحلیفہ سے کوئی 16 میل کا فاصلہ, جب آپ ظہر کے بعد چلے تو سفر لیٹ شروع ہوا, تو تقریباً یہ 16 میل کا سفر طے کیا گیا, اور وہاں ملل میں آپ کا قیام ہوا. وہاں آپ نے اپنے پاؤں پر وہ سینگیاں لگوائیں جس کو عربی میں احتجام اور حجامہ کہتے ہیں. ہمارا حجام تو اور ہوتا ہے نا, سر موڑنے والا, تو عربی میں حجامت وہ جو جس کو ہم سینگیاں لگوانا کہتے ہیں, آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے جو یہاں رہتے ہیں, احتجام. تو یہاں پاؤں کے اوپر آپ نے حجم کروایا. اس کے بعد آپ چلیں تو آپ کا دوسرا پڑاؤ روحا ایک جگہ آتی ہے بدر کے راستے میں, جو سڑک وہ اسی نام سے آج بھی موجود, وہاں کنواں بھی ہے, ساتھ مسجد ہے, غالباً آپ کا خیمہ اس مسجد کے جگہ پر تھا. اور یہ وہ جگہ جہاں 70 نبیوں نے قیام کیا مکہ جاتے ہوئے, حج کے لیے 70 نبیوں نے اس وادی میں قیام فرمایا روحا. یہاں ایک نیل گائے آ گئی, اس کو تیر لگا ہوا تھا, لڑکھڑا رہی تھی, گرنے کو تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو بھائی کوئی اس کو پکڑے نہیں, اس کا کوئی شکار نہ کرے. تو اتنے میں جس نے شکار کیا تھا وہ آ گئے بحث قبیلہ کے شخص سے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو ہدیہ, میں نے تو اپنے لیے کی تھی لیکن اب آپ تشریف لائے آپ کو ہدیہ. تو آپ نے اس کو قبول کیا, پکوایا, کھلایا. دوسرا جو آپ کا پڑاؤ ہوا یہ عرج سے آپ چلے رویثا یا اثایا, بازے کہتے ہیں اثایا, بازے کہتے ہیں رویثا, یہ آپ کا تیسری جگہ, یہ آپ کا قیام ہوا. یہاں ایک ہرن ملا, جو زخمی حال میں تھا لیکن آپ نے دیکھو اس کو کوئی نہ پکڑے کیونکہ پتہ نہیں کس نے شکار کیا. پھر اس کے بعد آپ کا چوتھا جو پڑاؤ ہوا وہ عرج ایک جگہ ہے, یہ رویثا کے بعد ہے. عرج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان سفر تھا ایک اونٹنی پر تھا, وہ اونٹنی گم ہو گئی. جب وہاں کھانے کے لیے بیٹھے تو اونٹنی غائب, کھانا غائب. تو ابو بکر نے غلام سے پوچھا بھائی کھانا کا جو اونٹنی گم ہو گئی, تو ابو بکر نے اس کی پٹائی کی, تو ایک اونٹنی نہیں سنبھال سکا. تو آپ نے فرمایا دیکھو دیکھو بھائی یہ احرام میں کیا کر رہا ہے, ابو بکر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, اللہ کھلائے گا, اس پہ ناراض نہ ہو. وہ اتنے میں بات پھیل گئی کہ حضور کی اونٹنی گم ہو گئی, تو آل و فضالہ اسلمی جو تھے قبیلہ آل و فضالہ وہ بھاگ کے لائے کھانا ہیس. آپ نے کہا ابو بکر آ جاؤ ہمارے کھانے سے بڑھیا کھانا آ گیا. تو اس میں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں اس میں شریک تھے. تو اتنے میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے, جو کہ گم ہو جائے اس کو ساتھ لیتے ہیں, تو وہ پیچھے آ رہے تھے تو اونٹنی ان کو مل گئی, تو ان کو پکڑ کے لائے. اتنے میں حضرت قیس بن سعد کو پتہ چلا کہ حضور کی اونٹنی گم ہوگی, تو اپنے باپ کو لے کر اونٹنی سامان سے بھر کر لے کر پہنچے. تو کہا یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ, آپ نے فرمایا اللہ نے ہماری اونٹنی ہمیں ملوا دی. تو ابو بکر نے دیکھا کہ سامان تو پورا ہے, وہ ایک پیالہ اس میں کوئی نہیں, پیالہ کہاں. تو غلام نے کہا پیالہ پہلے ہی میرے پاس تھا, میں نے اپنے پاس رکھا. تو یہ آپ کا عرج کا قیام ہے. اس کے بعد آپ چلے تو ابوا پہنچے, آپ کی والدہ ماجدہ کی جہاں قبر ہے, آپ نے وہاں وادی ابوا میں آپ نے وہاں قیام فرمایا. یہاں صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نیل گائے شکار کر کے لائے, یہ آپ نے قبول نہیں فرمائی کہ نہیں بھائی ہم احرام میں ہیں. پہلی قبول فرمائی اس کو رد فرمایا, وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلی کو جس نے شکار کیا تھا اس نے اپنے لیے کیا تھا, اسے پتا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کی آمد ہے. تو پھر آپ تشریف لائے تو آپ کو ہدیہ کیا, تو وہ اپنے لیے شکار کر کے محرم کو کھلانا ٹھیک ہے, لیکن محرم کی نیت کر کے شکار کرنا پھر اس کو کھلانا یہ ٹھیک نہیں. تو انہیں پتا تھا کہ حضور کی آمد ہے, تو انہوں نے پہلے سے آپ کے لیے نیل گائے کا شکار کیا. تو آپ نے کہا بھائی حرم, ہم سب حالت احرام میں ہیں, ہم تیرا شکار قبول نہیں کر سکتے. ابوا, پھر ابوا سے آپ چلے اور آپ نے آ کر قیام فرمایا عثمان میں, وادی عثمان. آپ نے کہا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ کہا جی رسول یہ عثمان ہے. کہا اچھا, یہاں میں دیکھ رہا ہوں صالح اور ہود اونٹنی پہ جا رہے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے, صالح اور ہود علیہ السلام. عثمان سے آپ چلے اور مرہ زہران سے گزرتے ہوئے آپ صرف میں پہنچے. صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا, وہ بیٹھی رو رہی. اور آئے کہنے کیا ہوا, کہا مجھے تو میرا تو یہ مسئلہ ہو گیا. آپ نے کہا یہ اللہ کا نظام ہے, تم صبر کرو اور اب تم عمرہ نہ کرنا, بس حج کے اعمال کرنا. پھر وہاں سے آپ چلے اور تنعیم پہنچے. جب تنعیم پہنچے تو آپ نے احرام کی چادروں کو بدلا, وہ کہاں سے پہنی تھی, ذوالحلیفہ. تو اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, ساتواں چھٹے پڑاؤ سے ساتواں دن آ گیا ہفتے کا. تو جب آپ تنعیم سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میرا چادریں لاؤ. تو اسی قسم کی دو چادریں آپ نے زیب تن فرمائی اور پہلی جو دو چادریں تھیں وہ آپ نے اتار دی, معلوم ہوا احرام بدلا جا سکتا. اور آپ اتوار کی رات کو, آپ اتوار کو زہر کو چلے تھے, اتوار کی رات کو آپ چار ذوالحجہ کی رات کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور آپ نے ہجون میں دیر دیر توا پر آپ نے قیام فرمایا, صبح اسی کنویں کے پانی سے غسل فرمایا اور اس کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف تشریف لائے, یہ جو صفا مروہ کے درمیان سے ہوتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا باب بنی شیبہ لکھا ہوا ہے ایک دروازے پر, اس دروازے کے سامنے باہر آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اور چھوٹی سی چھڑی تو ساتھ میں اور آپ اس دروازے سے آپ حرم شریف کے اندر داخل ہوئے اور نظر پڑتے ہی آپ نے کہا اللہ مسجد بیت کہا تعظیما و تشریفا و تکریما و محابتا وزد من عظمه ممن حجه او اعتمره تعظیما و تشریفا و برا. کچھ الفاظ آگے پیچھے تھوڑے بہت. اس کے بعد آپ سیدھے آئے اور آپ نے استلام کیا. استلام کسے کہتے ہیں؟ اس کو استلام نہیں کہتے, یہ تو اس کا قائم مقام ہے. استلام کہتے ہیں بیت حجر اسود پہ یوں ہاتھ پھیرنا, اس کو کہتے ہیں استلام. تو آپ نے حجر اسود پہ یوں ہاتھ پھیرا, اس کے بعد اسے چوما اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے گا. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونا کیسا؟ آپ نے کہا یہ جگہ آنسو بہانے کی ہے, ہا ہونا تسکب العبرات, یہاں آنسو انڈے لے جاتے ہیں. بہائی نے کہا انڈے لے جاتے ہیں, انڈیلا سمجھتے, پورا گھوڑا ہی الٹا دیا. کہا یہاں آنسو الٹائے جاتے ہیں, انڈے لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پیچھے ہوئے اور آپ نے طواف شروع کیا اور اس کے بعد پھر نہ آ کر اس کو چوما نہ اس کا آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے استلام کیا, بلکہ آپ بس اسی سے استلام کرتے رہے. وہ جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی محجن, اس سے آپ یوں فرماتے اور بسم اللہ اللہ اکبر, اور اسی چھڑی کو چومتے تھے. حضرت عمر سے فرمایا تو مضبوط آدمی ہے, حجر اسود پہ جھگڑا نہ کر دینا کہیں چومنے کے لیے, جگہ ملے تو چوم لینا نہیں تو جھگڑا نہ کر دینا. معلوم ہوا کہ حجر اسود پر یہ جو دھکم پیل ہے بہت ہی نادانی ہے. بہت خاص طور پر عورتوں کی طرف سے وہاں جانا اس سے بھی حد درجے کی نادانی ہے. غیر مرد کے ساتھ سے اپنے آپ کو بچانا فرض, مرد و عورتوں کا بے وجہ آپس میں ٹکرانا یہ حرام کے درجے تک ہے. اور وہ وہاں صرف ایک سنت کی ادائیگی میں اتنا بڑا فرض وہاں ٹوٹ رہا ہوتا ہے مردوں سے بھی عورتوں سے. مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے اور وہاں ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ بھائی ساری چیزیں بہت ہی ناجائز ہیں. تو اس میں اس دھکم پہل سے بچنا چاہیے. پھر دوران طواف آپ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے پانی مانگا تو آپ پانی پیش کیا گیا. آپ نے چلتے چلتے کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا. اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر آ کر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ کے ساتھ دو رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد پھر آپ سیدھے تشریف لائے اور حجر اسود کا آپ نے ایسے بوسا لیا, پھر ایسے ماتھا, پھر بوسا لیا, پھر سجدہ کیا, پھر بوسا لیا, پھر سجدہ کیا, پھر ایسے استلام کیا دونوں ہاتھوں پر. اب تو پورا تھا نا پتھر, اب تو دو تین ٹکڑی, وہ ایسے ہاتھ پھیر کے پھر آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اس طرح اور اس کے بعد آپ صفا کی طرف تشریف لے گئے. اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ اتنا تلاوت فرمایا اور پھر وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کو آپ نے تین دفعہ پڑھا اور اس کے بعد دعا مانگا. مطاف کے اندر آپ سے کوئی دعا منقول نہیں سوائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے بھائی کاپیاں لے کے اور کتابیں لے کے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ کسی سنت سے ثابت نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. دعا پڑھنا عمل نہیں, دعا مانگنا عمل ہے. دعا مانگنے کا نام ہے, دعا پڑھنے کا نام ہے. آپ فرق سمجھ رہے ہیں؟ مانگنا اور پڑھنا بڑا فرق ہوتا ہے. مانگنا کسے کہتے ہیں؟ کسی فقیر کو غور سے دیکھیں آپ سے وہ کیسے خیرات مانگتا ہے تو اسے آپ کو پتا چلے گا کہ مانگنا کیا ہوتا ہے. پڑھنا تو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے آج تک کبھی دعا مانگی نہیں, ہم دعائیں پڑھتے ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آئی بڑے عرصے کے بعد, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح له من ذا الذی سألنی فلم اعطیہ. یہ کون ہے دعویٰ کرنے والا کہ میں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی اور اللہ نے کھولا نہیں؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دیا نہیں؟ اتنے جلال میں اللہ کہہ رہے ہیں. تو ہم تو روز مانگتے ہیں. نہیں, ہم مانگتے نہیں, ہم پڑھتے ہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے نہیں. مانگنے پڑھنے میں تو بہت فرق ہے. اس لیے میں نے کہا کہ صرف فقیر کو غور سے دیکھیں وہ کیسے مانگتا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مانگنا کسے کہتے ہیں. تو یہ جو کاپیاں اور وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لے کے پھرنا ہے, یہ مقصد سے بہت ہٹی ہوئی چیز. طواف تو ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کے گھر کا پھیرے لگانا. کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے, کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے, کوئی دھکے دے رہا ہوتا ہے کہ جلدی میرے سات چکر پورے ہو جائیں. بیت اللہ بھی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوگا یہ کن نادانوں سے مجھے پالا پڑ گیا, یا یہاں وہ قدم تھے جو دھرتی پہ آتے تھے تو سر سے لے کر پاؤں تک تھرا جاتے تھے, اور یا یہ ہے کہ بھاگ رہے ہیں کہ میرا طواف پورا ہو جائے, دھکے دے رہے ادھر ادھر ٹکرا رہے. پھر آج کل بے پردگی ہے, نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے, عورتوں کو بھی کچھ خبر نہیں ہے کہ پردہ کیا ہے, مردوں کو خبر نہیں نظر کیسے جھکانی ہے. بھائی طواف تو کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے. دیکھو بیت اللہ ایک علامتی چیز ہے, بیت اللہ ایک علامتی چیز ہے. ہم تو بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اللہ کی محبت میں اس کا حکم ہے اس کے گرد چکر لگاؤ. اگر یہ جگہ بیت اللہ اس عمارت کا نام نہیں ہے, اس فضا کا نام ہے. اس فضا سے اگر بیت اللہ ہٹا دیا جائے تو بھی یہ بیت اللہ, سورا پتھر اٹھا دیا جائے تو بھی یہ بیت اللہ. جنید بغدادی رحمتہ اللہ کہنے کے ایک رات مجھے خیال آیا کہ میں رات کو جا کے طواف کروں, رش بھی نہیں ہوگا, مطاف بھی خالی ہوگا, تو بڑے سکون سے طواف ہوگا. طواف کر رہے تو ایک لڑکی طواف کر رہی ہے اور شعر پڑھ رہی, اب الحب ان یخفا وکم قد قتمته فاصبح عندي قد انا خوف النبا. میں نے تو بتھیرا محبت سے جان چھڑائی پر اس نے تو میرے دل میں خیمے گاڑ دیے, شعبے گاڑ دی. کہنے لگے میں نے کہا یہ کون سی لڑکی ہے جو ایسے فضول شعر یہاں پڑھ رہی. میں کہا لڑکی تجھے احساس نہیں تو کہاں کر رہی ہے؟ تو اس نے اندھیرے میں ہی کہا جنید کس کا طواف ہو, ان کو کرنٹ لگا ہے جنید, پھر نام کیسے ہیں جنید, کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے کے بیت اللہ کا. اس نے اسے آسمان کی طرف منہ اٹھایا کہ واہ میرے مولا, یہ تیری کیسی نادان دنیا ہے, اپنے جیسی مخلوق کے گرد چکر لگا رہا ہے, پتھروں کے گرد چکر لگا رہا ہے. تو وہ پھر جنید سے کہنے لگی اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی تو تم مجھے اندھیرے میں یہاں چکر لگاتا نہ دیکھتا, اس کی محبت نے مجھے بے قرار کیا جو میں یہاں پھر رہی ہوں. تو جنید کہنے کا میں تو وہیں غش کھا کے گر گیا, میں نے تو اس لڑکی کو پہچاننے میں غلطی کھائی. میں ایک عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ, اب جانتے ہیں ہر قدم کتنا قیمتی ہو رہا ہے, ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جا رہی ہے. تو خیر آپ نے پھر صفا سے دعا مانگی, پھر مروہ تشریف لے گئے, جہاں وہ میلین اخضرین آتے ہیں وہاں تیزی سے دوڑے, اتنا تیز دوڑے کہ آپ کا تہمد ایسے گول چکر میں گھوم رہا تھا, ایسے پریشر سے ہوا ایئر پریشر بن گیا. لا یقطع الابطع الا شد, یہ جگہ تو بھاگ کر بلکہ بہت بھاگ کر اسے دور کیا جاتا ہے عبور, عورتوں کے لیے بھاگنا نہیں مردوں کے لیے. پھر آپ مروہ پہ گئے, دعا مانگی, صفا پہ دعا مانگی, مروہ پہ دعا مانگی, سات چکر پورے فرمائے. پھر آپ نے اعلان کیا جس کے پاس سواری نہیں وہ اپنا احرام, جس کے پاس جانور قربانی کے لیے اپنا احرام کھول دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کھول نہیں رہے, ہم کیسے کھولیں؟ آپ نے کہا میں سواری لایا ہوں, یہ میں نے پہلے حدیث آپ کو بتا دیا, میں جانور لایا ہوں قربانی کا, میں نہ لاتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کھول دیتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے یمن سے, ان کو آپ نے بھیجا ہوا تھا قبیلہ حمدان کی پر محنت کرنے کے لیے. آگے حضرت فاطمہ کو دیکھا, نہا دھو سرما لگائے خوشبو لگائے بیٹھی, تو ان کو ایک دم غصہ چڑھ گیا, لوگوں نے احرام باندھے تو بنی چھنی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہنے کہ میں خود تھوڑا ہی ہوں, مجھے تو اللہ کے نبی نے کہا تو ان کو حضرت فاطمہ کی بات پہ اعتبار نہیں آیا, وہ آئے حضور کے پاس اسی جوش میں, بھائی فاطمہ نہائی دھوئی بیٹھی ہے, وہ کہہ رہی آپ نے کہا, صاحب نے دیکھا غصے میں کام میں, آپ نے اسی طرح جواب دیا صدقت 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 انا امرتھا, تین دا کا سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے, میں نے اسے کہا تھا احرام کھولنے کی. پھر آپ نے کہا تو نے کیا نیت کی تھی, کہا میں نے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو کہا تھا یا اللہ جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت, آپ نے کہا با پھر تو بھی احرام نہ کھول تو میرے ساتھ کیا کران. اس کے بعد آپ وادی ابتا میں تشریف لائے, چار دن قیام فرمایا, سات تاریخ کو مکہ تشریف لے گئے, ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کے بعد حج کی ترتیب بتائی ساری آگے کیا کرنا ہے, پھر واپس تشریف لائے. ان چار دن میں آپ آئے نہیں, وہیں رہے ابتاح کی وادی میں, اور مجمع جب آپ چلے تھے تو 12,000 تھا اور مکے پہنچتے پہنچتے کو 1,00,000 تک پہنچ چکا تھا. اس کے بعد پھر آپ آج کے تاریخ میں, آج کی تاریخ میں آپ جمعرات کا دن تھا, اتوار پیر منگل بدھ چار دن وہاں, جمعرات کو آپ یہاں تشریف لائے جہاں مسجد خیف ہے, جہاں گنبد بنا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا چمڑے کا, اس میں آپ نے آ کر قیام فرمایا, پانچ نمازیں پڑھیں, پھر آپ نے پانی کا حکم دیا تو پانی آپ کے لیے رکھا گیا, پھر آپ نے غسل فرمایا, غسل کے بعد پھر آپ نے اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا تو آپ کی اونٹنی تفوا جس کو تیار کیا گیا آپ کے لیے لائی گئی, آپ اس سے تشریف فرما ہوئے, پھر آپ نے سارا مجمع سامنے تھا, اور میں خود بات پھر بعد میں بتاتا ہوں, پہلے سارا سفر نامہ پہلے بتا دوں, آپ نے خطبہ دیا, اس کے بعد آپ نے زہر اور اثر کی نماز اکٹھی پڑھی, جمعہ کا دن تھا لیکن آپ نے زہر پڑھائی اثر پڑھائی, اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اونٹنی پر جبل رحمت جس کو ہم کہتے ہیں, اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے کتنی دیر دعا مانگی, پانچ گھنٹے, مہینہ کون سا تھا, اپریل کا, اپریل کا مہینہ, اپریل کی دھوپ یہاں کتنی تیز ہوتی ہے, نہ کوئی خیمہ اوپر نہ کوئی سائبان نہ کوئی اوپر چادر کا سایہ, اونٹنی جیسی بے آرام سواری پر پانچ گھنٹے اس طرح آپ کے ہاتھ رہے, کبھی کبھی بے قرار ہو کر وہ ہاتھ اس طرح اٹھ جاتے تھے, پورے ہاتھ ایسے بلند ہو جاتے آسمان کی طرف کیوں ہو جاتے, اور بیچ میں کبھی اونٹنی بدکنے لگتی تو آپ ایسے ایک ہاتھ سے اس کی لگام پکڑ لیتے اور ایک ہاتھ مسلسل اس طرح رابطہ ہے, یہ پانچ گھنٹے میں ہاتھ یوں نہیں ہوئے, کبھی ایسے جاتے سینے کے ساتھ لگا لیتے آ جاؤ, پھر کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے, اور کبھی اونٹنی بٹ گئی تو اس کی لگام سنبھالی اور ایک ہاتھ سے پانچ گھنٹے مسلسل کیا مانگتے رہے پانچ گھنٹے میں, تفصیل تو لے جائیں اہم تو مشکل سے 15 منٹ پورا کرتے ہیں تو ہمارا سارا اسٹاف ہی ختم ہو جاتا ہے, پانچ گھنٹے, اور سارا دن کچھ نہیں کھایا آپ نے, کچھ نہیں پیا, لوگوں میں چرچا ہوا روزہ ہے کہ افطار ہے, ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس دودھ کا بھر کے پیالا دودھ کا بھر کے بھیجا, کہا اگر روزہ ہوگا تو نہیں پیئیں گے, نہیں ہوگا تو پی لیں, پھر پیش کیا گیا تو آپ نے وہ پی لیا تو سب کو پتا چلا کہ روزہ کوئی نہیں, اسی دوران آپ پر یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آپ کی اونٹنی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ کی اونٹنی کا جو لعاب تھا وہ ان کے ایسے کندھے پر گر رہا, قریب کھڑے ہوئے تھے ربیعہ بن امیہ بن خلف الجمحی, ان کی آواز بڑی اونچی تھی تو کوئی بات آپ نے کہنی ہوتی تو اس سے ان سے فرماتے بھائی یہ بات کہو تو آگے زور سے بتاتے کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں, مغرب تک یہ ہوا, اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے اونٹنی کے پیچھے بٹھایا اور آپ تشریف لے چلے مزدلفہ کی طرف, راستے میں آپ ایک جگہ اترے استنجا فرمایا اور
خفیف وضو کیا, یعنی خفیف غالباً ایک ایک دفعہ دھویا ہوگا اعضاء جوارے کو, پھر اس کے بعد اسامہ نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھے گا نہیں, نماز آگے پھر منزلفہ میں تشریف لائے, اور آتی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی, اس کے بعد آپ نے سامان اتروایا سارا رکھوایا, پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, اسی پہلی اذان کے ساتھ دو اقامت کے ساتھ. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے اور فجر تک سوئے رہے, مزدلفہ کی رات میں آپ نے کوئی عبادت نہیں فرمائی, فجر تک مسلسل سوئے, اول وقت میں فجر پڑی اور آپ پھر دعا میں مشغول ہوئے, دعا مانتے مانتے آپ ایک دم ہنسنے لگے, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہنسنے کا موقع تو تھا نہیں, آپ نے ارشاد فرمایا وہاں جو میں نے دعائیں مانی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے بخشش کا اعلان کیا تھا, لیکن کہا تھا ظالموں کو معاف نہیں کروں گا, تو ابھی اللہ تعالیٰ سے میں نے جو مانگا تو میرے امت کے ظالم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہاں کر دی, تو اس وقت شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی ہے اور سر پیٹ رہا رو رہا ہے, مجھے اسے دیکھ کے ہنسی آتی. عرفات کے وقوف میں ایک صحابی کا اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے نیچے گرے اور انتقال ہو گیا, آپ نے فرمایا اس کو اسی طرح اس کے کفن میں اس کو دفن کر دو, اس کو غسل دو اور یہی اس کا کفن ہوگا, اس کا احرام اور اس کا سر ننگا رکھو, یہ قیامت کو جب اٹھے گا تو اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا ہے. تو اس عرفات کی وادی میں ایک صحابی دفن ہے, ان کا نام کیا تھا, وہ کون تھے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو فجر کے بعد پھر آپ نے سفر شروع فرمایا مینا کی طرف, تو حضرت فضل بن عباس کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا, فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, اور جب آپ وادی محصر کے قریب پہنچے تو قبیلہ خطان کی ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, کہا یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہے حج نہیں کر سکتا, میں اس کی طرف سے حج کروں, ہو جائے گا؟ آپ نے کہا بالکل ہو جائے گا. اس بات کے دوران آپ نے حضرت فضل بن عباس جو پیچھے بیٹھے تھے آپ نے اپنا ہاتھ یوں کیا اور ان کے چہرے کو اس طرح کر, ادھر عورت کھڑی تھی تو آپ نے چہرے کو یوں کر دوسری طرف ایسے کر دیا, فضل عباس بھی پاس کھڑے تھے, جب وہ لڑکی مسئلہ پوچھ کے چلی گئی اور آپ بھی آگے چلے تو حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا, اس کا یوں یوں پھیر دیا دوسری طرف, تو آپ نے ارشاد فرمایا دونوں جوان تھے مجھے ڈر لگا کہیں شیطان بیچ میں نہ کود پڑے ان سے, یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا, ایک طرف تو صحابیہ ہے, صحابیہ کسے کہتے ہیں, ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں تو ایک صحابی عورت کے نوکن کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک صحابی عورت کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتی, ساری دنیا کی خواتین رابعہ بصری بن جائیں آج کی نہیں جو کم تک پیدا ہونے والی ہیں اس امت میں, وہ سب کی سب اس مقام پہ آ جائیں جس مقام پہ ہم رابعہ کو سمجھتے ہیں, تو ایک صحابی خاتون کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر, اور صحابی کسے کہتے ہیں, ساری دنیا کے انسان ولایت کے عرصوں پر پہنچ جائیں تو ایک صحابی کے گھوڑے کے ناک میں حضور کے ساتھ چلتے ہوئے مٹی لگی تھی اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتا, صحابی کی نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے گھوڑے میں لگی مٹی کو کہہ رہا ہوں. اچھا یہ تو عام, اور یہ کون صحابی ہے جس کا چہرہ آپ نے ادھر پھیر دیا, یہ کون ہے, یہ فضل ہے, فضل کون ہے, صحابہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک ہزار کے برابر شمار کیے جاتے تھے, قائد نے عمر تمیمی کا یہ ایک ہزار کے برابر ہے, عمر بن ماجی قریب کا یہ ایک ہزار کے برابر ہے, سلیحہ کیا ہے ایک ہزار کے برابر ہے, اور عبادہ بن ثابت ایک ہزار کے برابر ہے, مسلمہ بن مخلد ایک ہزار کے برابر ہے, محمد بن مسلمہ ایک ہزار کے برابر ہے, زرار بن الازور ایک ہزار کے برابر ہے, زبیر بن عوام ایک ہزار کے برابر ہے, فضل بن عباس ایک ہزار کے برابر ہے, کیا تھا ان کے اندر؟ یرموک کی لڑائی تھی تو رومن کی طرف سے 60,000 عرب عیسائی بھی لڑ رہے تھے. تو ایک دن رومن نے کہا تم یار آج لڑو, عرب عرب سے لڑیں, شاید کوئی نتیجہ نکلے. تو یہ کیونکہ لشکر آمنے سامنے تھے تو ساری باتیں معلوم ہو رہی تھی. تو اس دن پتہ چلا رومن 60,000 عیسائیوں کو آگے لا رہے ہیں. تو خالد بن ولید نے, اس وقت امیر نہیں تھے, انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا مجھے ایسا کرو 30 آدمی لے لو, میں 60,000 سے جا کر ٹکر لیتا. ابو سفیان کہنے لگا مذاق کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو کہ سچ سنجیدگی سے بات کر رہے ہو؟ خالد کہنے لگے کیا بات ہے, جاہلیت میں تمہارا سردار بنتا تھا اور اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا ہے, تو کیا خیال ہے میں مذاق کی جگہ پر بیٹھا ہوں؟ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. کہنے لگے پھر میں بزدل نہیں ہوں, لیکن یہ انصاف کی بات نہیں کہ تو 2,000 کے مقابلے میں ایک لے جائے. اگر تجھے جوش چڑھا ہی ہوا ہے تو 1,000 کے مقابلے میں ایک تو لے جا, 60 تو لے جا, 60 لے جا. ابو عبیدہ کہنے کے ابو سفیان ٹھیک کہتے ہیں, 30 بہت تھوڑے ہیں, 60 لو. خالد کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر وہ کسی بات پر یوں ہاتھ کر دیں تو اللہ کبھی ان کے ہاتھ خالی لوٹاتا نہیں. مجھے اس لشکر میں ایسے لوگوں کو پتہ. تو تم نے جن کو انتخاب کرنا ہے کر لو. تو سب سے پہلے جس شخص کو حضرت خالد نے آواز دی تو کہا این فضل ابن العباس, کہاں ہے عباس کا بیٹا فضل, کون سا جس کی گردن کو حضور موڑ رہے ہیں. کہا این عمر التمیمی, این زبیر ابن العوام, این رافع ابن عمیرہ الطائی, این عبد الرحمن ابن ابی بکر, اين غرار بن الازبر, اين عبد الله بن عمر, اين حذيفه اليمان, اين شرحبيل بن حسنه, اين عباده بن صامت. ایک 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 7 آدمیوں کا انتخاب کیا. اور کیا کہا ان کی زمان خالد نے بھی, کیا زمانہ بھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یوں کرتے ہیں تو کبھی ہاتھ ان کے خالی آئے نہیں. یہ تو وہ اپنی ذات میں آئیے ہیں, بیٹھے ہوئے کہاں ہیں, یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سینہ جو ہے نا, یہ نفس کا مقام ہے, دو چھاتیوں کے درمیان جو جگہ, یہ نفس کا مقام ہے. یہ جگہ ان کی اللہ کے نبی کی کمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی. یہاں شیطان آئے گا کہاں سے؟ اور اللہ کے نبی کی ہستی وہ ہے, ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے ہر شخص کے ساتھ, مرد عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ آپ نے کہا میرے ساتھ بھی ہے, لیکن جو میرے ساتھ تھا وہ کلمہ پڑ گیا, مسلمان ہو گیا. جس کے ساتھ رہنے سے شیطان بھی ایمان لے آئے, اس کا چچا کا بیٹا ہو, اس کی صحبت سے فیض اٹھاتا ہو, تعریف اس کو 1,000 کے برابر کہتی ہو, خالد بن ولید جیسا اس کی ضمانت دیتا ہو, پھر نبی کے کمر کے ساتھ اس کا سینہ لگا ہوا ہو, اس کو شیطان گمراہ کہاں سے کرے گا؟ یہ تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ ہمارے لیے کیا کہ آگے جو کچے لوگ آ رہے ہیں, آگے جو اپنے ایمان کے سودے کرنے والے آگے جو آئیں گے, ان کو سبق دیا ہے, سبق دیا ہے غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے, نظر بھی ملنے نہ پائے. نہ فضل پہ کوئی خطرہ تھا, نہ خاتون پہ کوئی خطرہ, تو بخشے بخشائے لوگ رضی اللہ عنہ کے صدق کے لیے لوگ. تو یہ عمل قیامت تک کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پردھان نہ سمجھنا, تم کچھ بھی نہیں ہو. شیطان یوں اٹھا کے پھینکے گا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, وہ خواب میں دیکھا شیطان کو, وہ بڑے بڑے جال اور پھندے اٹھا کے جا رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ پھندے ہیں, پھندے اور جال, اور یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یہ بڑے بڑے لوگوں کو پھنساتا ہوں اس سے. انہوں نے فرمایا کہ اس میں میرے لیے بھی ہے, تب تیرے جیسے کو تو ویسے ہی پھنسا دیتا ہوں, تیرے لیے پھندے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے یہاں کا بدلنا ویسے ہی پھنسا دیتا. میرے بھائی اور بہنوں یہ بہت بڑا سبق ہے امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے. اتنے حیا والے پاک دامن انسانوں کو اس طرح اللہ کے نبی نے احتیاط کرنے کا حکم دیا اور خود زبردستی کیا. تمہاری کیا حیثیت؟ خیر وارل یہ ایک بڑی ضروری چیز تھی اور اس کے میں نے اس کو بیچ میں واضح کیا. اس کے بعد آپ تشریف لائے مینا میں تو اونٹنی پر سے آپ وہاں کر اترے پر اسامہ نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی. حضرت بلال نے ایسے آپ کے اوپر چادر کا سایہ فرمایا کر دیا تو آپ نے وہاں سات تنگ کر مارے اس کو. اس کے بعد آپ پلٹے اور آپ نے پھر ایک مختصر سا خطبہ دیا. اس کے بعد پھر آپ نے اونٹوں کو بلوایا ذبح کرنے کے لیے. تو سو اونٹ سے جو کچھ حضرت علی لائے تھے کچھ آپ مدینے سے لائے تھے تو وہ مل کر پانچ اونٹ آگے لائے جاتے اور ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا ذبح کرنے کے لیے. تو پانچ میں سے ایک جب آگے آ جاتا ذبح ہونے تو پچھلے چار آپس میں لڑنا شروع کر دیتے آگے بڑھ کے میں ذبح ہو جاؤں آگے بڑھ کے میں ذبح ہو جاؤں. اس میں آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی تو آپس کھڑے کھڑے پیسے مار رہے تھے سب ذبح کر وہ آپس میں کاٹتے لڑتے کہ مجھے آگے جانے دو مجھے آگے جانا سب دیکھ رہے تھے یہ منظر. تو 63 اونٹ ذبح کرنے کے بعد آپ نے برکت رکھ دی اور آپ نے فرمایا حضرت علی سے بھائی ان کو کٹواؤ جلدی سے پکواؤ اور اس کے کاٹنے کی مزدوری نہ گوشت دینی ہے نہ کھال نہ گوشت دینا ہے نہ کھال مزدوری ہم اپنی جیب سے ادا کریں. اپنی بیگمات کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی دکھائی. مزدلفہ میں آپ نے کمزور مردوں کو اور مستورات کو آدھی رات کے بعد نکلنے کی اجازت دے دی. تو حضرت سودا نے کہا میں تو جاتی ہوں یا رسول اللہ ہم کا چلی جاؤ. حضرت ام سلمہ نے کہا میں بھی آپ کا چلی جاؤ. حضرت عثمان نے کہا میں آپ کا چلی جاؤ. حضرت عائشہ سے کہنے کہ آپ کا مکان نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی میں نہیں جاتی. تو آپ نے ان سے کہا دیکھو کنکریاں نہ مارنا کنکریاں فجر کے وقت داخل ہونے کے بعد کنکریاں مارنا. مزدلفہ سے کمزور اور عورتیں نکل سکتی ہیں جو عورتوں کے ساتھ محرم ہیں کیونکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ گم ہی ہو جائیں گے تو اس لیے وہ ان کو ساتھ اگر وہ صحت مند نہیں ہیں تو بھی ان کو لے کے نکل سکتے ہیں مزدلفہ سے 12 بجے آدھی رات کے بعد. اس کے بعد آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے میں ایسے بیٹھا ایسے کرتا لے بھائی ماما نبی کا سر تیرے سامنے اس طرح تیرے ہاتھ میں اب جو مرضی کا میرے یار رسول اللہ یہ تو آپ کا میرے اوپر احسان ہے میری کیا اوقات. تو پھر آپ نے فرمایا کہ سیدھی طرف سے پہلے بال صاف تھا تو انہوں نے اس طرف سے بال صاف کیے آگے سر کے تو آپ نے سارے بال اٹھا کر حضرت ابو طلحہ کو دی. مجھے آج تک معلوم نہیں ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا نظر کرم پڑی کہ آپ نے پورے آدھے ان کو دے دی. تو خالد بن ولید قریب کھڑے تھے انہوں نے پتہ نہیں منت کی یا جھپٹا ہمارا اللہ ہی جا رہے ہیں انہوں نے پیشانی کے بال ان سے لے لی جو پیشانی کے بال اور ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا اور پھر جس لڑائی میں شرکت کی پہلے سر پہ ٹوپی پہنتے اوپر لوہے کا کوٹ پہنتے پھر لڑتے. علماء نے لکھا ہے بڑے سے بڑا لشکر خالد کے سامنے پتر بتر ہو جاتا تھا وہ بالوں کی برکت. یرموک کی لڑائی فیصلہ کون تھی شام کے حق میں تو ایک وہ 9 دن مسلسل چلتی رہی تلواریں ٹکراتی رہی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رومیوں نے حملے میں پہل کر دی اور مسلمانوں کو دباتے ہوئے قریب آ گئے تو اٹھے دیکھا تو ٹوپی غائب. مگر میری ٹوپی تو تلاش کرو تو دوسرے حضرات نے کہا ٹوپی کا مسئلہ بعد میں کر لینا روم تو سر پہ چڑھا ہے کہیں پہلے ٹوپی تلاش کرو. وہ تو بھی ملے گی کہ دائیں بائیں ہو گئے خدا کے بندے تجھے ٹوپی کی پڑی وہ سر پہ چڑھا ہے. فرمانے کہ اس سے بھی قریب آ جائیں تو بھی پہلے ٹوپی تلاش کی جائے گی پھر نکلوں گا. تو انہوں سارا خیمہ الٹا مارا تو نیچے سے کہیں کھسک گئی تھی وہاں ٹوپی تو نکالا پرانی میلی سی. وہ تو کہنے لگے خدا کے بندے اس ٹوپی کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ تم نے مول لیا. وہ کہنے لگے تمہیں خبر بھی ہے یہ ہے کیا مگر ہمیں تو پڑھ بسم اللہ کے نبی کے بال ہیں میں تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی اس کے بغیر اور جب میں یہ پہن کے تلوار اٹھاتا ہوں پھر میرے سامنے کبھی کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکا. بڑے سے بڑے سرماؤں پر ان کی تلوار پڑ گئی کہتے خود انا ابا سلمان کہ میرے نام سلمان ڈال لے گیا خالد بن ولید کی نسل نہیں چلی نہ نیسا زندہ ہوا اور نہ سل نیسا. تو بلکہ بعض روایت کے مطابق ان کے بیٹے ان سے پہلے شہید ہو گئے, یہ بعد میں انتقال ہوا. اور پھر دوسری طرف کے اپنے بال منڈوائے اور کہا یہ تقسیم کر دو. وہ تقسیم کرنے میں چھینیں جھپتی ہوئی, کسی کو ملی کسی کو نہ ملی. پھر آپ نے موچھیں کٹروائی, ناخن کٹوائے, کہا یہ دفن کر دو. وہ دفن کیے گئے. اس کے بعد پھر آپ نے انتظار کیا جب تک وہ پک نہیں گیا سالن. تو سالن پکا, وہ گوشت وہ تو کچر پکے کھاتے تھے, ہماری طرح بالکل پریشر کوکر تھوڑا ہی لگاتے تھے. تو آدھا کا چاولا پکا ہوا تھا وہ اپنا کھا لیتے. تو وہ گوشت تیار ہو گیا تو آپ نے وہ کھایا اور پھر اس کا شوربہ پیا. اور آپ کے کھانے میں حضرت علی آپ کے ساتھ شریک تھے. پھر آپ تشریف لے چلے مکہ کی طرف طواف زیارت کے لیے. تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا. تو آپ نے تین سوار بدلے, پہلے اسامہ کو بٹھایا مزدلفہ تک, پھر فضل بن عباس کو بٹھایا مینا تک, پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا حرم شریف تک. حرم میں آپ تشریف لائے اور آپ نے طواف کیا. تو آپ کی اونٹنی کی جو نکیل تھی رسی, وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے پکڑی تھی, جو نہ خود نابینا تھے نابینا. تو انہوں نے آپ کی اونٹنی کے ساتھ سات چکر لگائے آگے آگے. اور اس میں پھر آپ نے نہ حجر اسود کا بوسہ لیا ہے نہ استلام کیا. استلام یعنی ہاتھ سے چھونا. یہ جو ہم یوں ہاتھ سے کرتے ہیں تو اس کا قائم مقام ہے کہ گویا ہم نے اس کو چھو لیا. ہم دونوں ہاتھ ایسے کرتے ہیں, ہم نے بھائی اس کو چھو لیا. تو بس آپ جب اس کے قریب آتے تو آپ نے وہ چھوٹی سی چھڑی تھی تو اسی سے آپ بیت اللہ وہ حضرت ہوئے یوں اشارہ فرماتے پھر اس کو ایسے چوم لیتے. اس کے بعد آپ نفلوں سے فارغ ہوئے اور آپ آئے زمزم کے کنویں پر اور آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے پانی پلاؤں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ پھر میں نے شروع کیا پانی پلانا تو سارا مجمع میرے اوپر گر پڑے گا, تو یہاں پر تفریح ہو جائے گی, لہٰذا ایسا کرو تم مجھے پانی پلا دو. بنو ہاشم کے ذمہ تھا حاجیوں کو پانی پلانا. اجاؤ تم سقایت الحاج, یہ اسی کی طرف اشارہ, حاجیوں کو پانی پلانا. تو حضرت عباس نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے, بیٹے یا عمر سے کہو وہ دوسرا جو ڈولا ہے اس سے پانی دو. آپ نے فرمایا نہیں یہ اس میں سے پانی دو, یہ جو سامنے ہے قضا رسول اللہ یہ ذرا میلا ہے, لوگوں نے اس میں ہاتھ ڈالے ہیں منہ ڈالا ہے. آنے نہیں یہی دو یہی دو جس میں سب نے ہاتھ ڈالے ہیں منہ ڈالا یہی دو. انہوں نے اٹھا کے دیا تو آپ نے پیا, جو بچ گیا آپ نے سارا اپنے سر کے اوپر ڈال دیا, اپنے اوپر ڈال دیا سارا. گرمی سے کافی شدید. پھر اس کے بعد آپ نے وہاں یا زور کی نماز وہاں پڑھائی یا مینا میں پڑھائی, دونوں طرف صحیح احادیث ہیں. یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے وہیں پڑھی, یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے مینا میں آ کر پڑھی. زور پر آپ واپس تشریف لے. اور 11 تاریخ کو یہ قرآن کی آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورت نازل ہوئی. تو یہ اس میں اشارہ تھا کہ اب جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. تو آپ نے اسی وقت حکم دیا اونٹنی کو تیار کیا گیا. تو آپ کی اونٹنی کو تیار کیا گیا اور آپ اس کو تشریف آپ لائے رنگ کے لیے آئے, وہاں اتر گئے اور پہلے شیطان کو کنکریاں ماری, پھر ایک طرف ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے دعا مانگی. یہ دعا کتنی دیر مانگی؟ جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ 2.5 سپارے یعنی تقریباً 40 منٹ آپ نے یہ دعا کی آہستہ آہستہ. اس کے بعد پھر آپ اگلے پر گئے, وہاں اس کو کنکر مارے اور پھر ایک طرف ہو کر پھر آپ نے دعا مانگی سورہ بقرہ کی. پھر آپ کے بقدر اتنا وقت لگتا. اس کے بعد آپ تیسرے پر آئے, آپ نے کنکر مارے اور اس کے بعد آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا. اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے اور آپ نے زہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ نے خیمے میں تشریف لے لی. 12 تاریخ کو پھر آپ نے اجازت دے دی, جو جانا چاہیں چلے جائیں, جو ٹھہرنا چاہیں ٹھہر جائیں. آپ بتاتے خود ٹھہرے اور آپ نے 12 کو جا کر زوال کے بعد رنی کی اور اتنی دیر دعا مانگی جیسے 11 کو مانگی تھی. پھر 13 تاریخ کو آپ زوال کے بعد رنی کر کے خیمے بنی کنانا تشریف لائے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے خیمہ لگایا ہوا تھا, وہاں آپ نے ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. شب حضرت عائشہ کہنے لگی میرا عمرہ رہ گیا تو میں نے عمرہ کرنا. آپ نے فرمایا تیرا حج جو ہو گیا اس میں عمرہ بھی ہو گیا. کہیں سب نے عمرہ کیا میں رہ گئی میں نے عمرہ کرنا. تو آپ نے حضرت عبد الرحمان بن عوف کو بلایا, عبد الرحمان بن ابی بکر کو بلایا تاکہ جاؤ اپنی بہن بہن کو تنیم سے احرام بنوا کے اس کا عمرہ کروا دو. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی سب کے لیے, میں اپنا تنیم سے جا کے احرام ہوں عمرہ کرو. تو پکا جب آؤ تو پھر مجھے فوراً اطلاع کرو. تو وہ چلے گئے عمرہ کرنے. تو آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور بیت اللہ تشریف لائے. تو وہاں رات کے میں ملاقات ہو گئی دونوں کی. وہ آ رہے تھے آپ جا رہے تھے کہ پہنچ جانے پہنچ گئے جب اچھا. پھر آپ سیدھے تشریف لائے حرم شریف اور آپ نے طواف ودا کیا. فجر سے پہلے طواف ودا کیا اور بیت اللہ جو منتظم کی دیوار ہے یعنی اور دروازے کی چوکٹ اور اس کے حجرت کے درمیان اس طرح آپ چپک گئے. اس طرح دونوں ہاتھ اور یہ گال آپ نے ایسے لگا لیا اور کافی دیر سینہ اس طرح چپکا دیا اور چپکے رہے اور آنسو آپ کے بہتے رہے. آپ وہاں لگے رہے لگے رہے. حضرت نے سلمہ رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں میرے لیے طواف ودا کا کیا حکم ہے, میں تو پیدل نہیں کر سکتی. آپ نے کہا سواری پہ کر لوں, میں جب فجر کی نماز پڑھاؤں تو تم باہر سے طواف کر لینا نمازیوں کے باہر. تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ روایت پہنچی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں طواف کر رہی تھی تو اللہ کے نبی فجر کی نماز میں مکتور و کتاب مستور کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے اس سورت کی اس دن سورت طور کی آپ نے فجر کی نماز میں تلاوت فرمائی. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تشریف لائے خیف بنی کنانا اور آپ نے کوش کا نقارہ بجایا یعنی چلو اور آپ نے ساتھ زمزم لیا اور جو قربانی کا گوشت تھا وہ بھی ساتھ لیا. ذوالحلیفہ تک وہی گوشت چلتا رہا راستے میں سارے وہ پکتا رہا اور کھاتے رہے. اور تقریباً ایک ہفتے کا یہ سفر واپسی کا تھا. اس میں نے بہت دیکھا, مجھے کوئی تفصیل نہیں ملی کہ آپ جاتے ہوئے کہاں 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 کا آپ نے کام فرمایا سوائے ایک دو جگہ کے. باقی جیسے آتے ہوئے ساری تفصیل ہے یہاں رات گزاری یہاں رات گزاری یہاں رات گزاری یہاں رات گزاری, جاتے ہوئے کی تفصیل کہیں ملی. اور رات ذوالحلیفہ میں قیام فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج رات کوئی گھر نہ جائے سب راتیں ہی قیام کریں. تو سب نے وہاں قیام کیا. صبح آپ جب مدینے کو چلے تو آپ نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبه, یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک ظاہری خاکہ ہے سفر کا جو مختلف سیرت کی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس میں جو آپ نے خطبہ دیا آپ کے تین خطبے ہیں جو محفوظ ہیں. ایک 9 تاریخ کا خطبہ ہے, ایک 10 تاریخ کا خطبہ ہے اور ایک 11 تاریخ کا خطبہ ہے. یہ سارے کے سارے مسلسل ایک ہی چیز کو آپ نے دہرایا ہے, ایک دو باتیں ایک دو باتوں کے اضافے کے ساتھ. باقی آپ نے اسی بات کو دہرایا جو آپ نے 9 تاریخ کو ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایہا الناس اسمعوا قولی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الموقف ابدا. تو میری بات دھیان سے سننا, شاید یہ میری تمہاری آخری ملاقات, اس کے بعد شاید ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں. تو میری بات دھیان سے سننا, ان دماءکم واموالکم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ہیلو, تمہاری عزت تمہارا خون تمہاری جان تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. یا حرام کا مطلب قابل احترام ہے, جیسے قابل احترام چیز کو تو پر دس دراز تو نہیں کی جاتی. کوئی بیت اللہ کو پتھر مارنا شروع کر دے آپ سب اسے آگ لگا دیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کچھ بدل نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے, حالانکہ بیت اللہ کو پتھر مارنے سے بڑا جرم ہو چکا ہے. مجھے ایک حدیث اس کے ساتھ اچانک یاد آ گئی. آپ نے حرم شریف میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کو کہا ما اعظم حرمتک ما اطیب ریحک, اے بیت اللہ تیری عظمت کتنی زبردست تو کتنا پاکیزہ ہے. والمؤمن اعظم حرمتا منک, لیکن ایک مسلمان ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے اور تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے قابل احترام بنایا ہے, ایسے اللہ نے مسلمان کی جان کو, اس کے مال کو, اس کی عزت کو قابل احترام بنایا ہے. یہ پہلا, یہاں سے آپ نے پہلا جملہ خطبے کا یہ ہے, آپ نے جہاں آدمی زیادہ پھنستے ہیں نا, آپ نے اس چیز کو سب سے پہلے لیے. کسی کی غیبت کرنا یہ اس کی آپ نے عزت پہ حملہ کیا. ہم بڑے آرام سے ہم غیبت کر دیتے ہیں, کہیں کہ چغلی, یہ اس کی عزت پہ حملہ ہوا. مال اٹھا لیا تو مال پہ حملہ, ہاتھ اٹھایا تو اس کی جان پہ حملہ. تو آپ نے تینوں چیزوں سے کہا, اس سے بچنا, تمہارے جان, تمہارے مال, تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, من کانت عنده امانہ فلیؤد الذی ائتمنه علیہا. امانتوں کو کھانا جانا, امانتیں واپس کرنے کی چیز ہے, امانتیں واپس لوٹانا. یہاں عبادات کو نہیں لیا, سب معاملات کو بیان فرمایا. آخری خطبہ سب معاملات کو, معاملات آپ نے ارشاد فرمایا, خیال کرنا, امانت واپس لوٹانا. پھر آپ نے فرمایا کہ انکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم, تمہارا رب تمہیں ان قریب اپنے پاس بلانے والا ہے, تمہاری ملاقات ہوگی, تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. تیاری کر کے جانا, مطلب یہ تھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کی ہر چیز موضوعٌ تحت قدمیہ, آج جاہلیت کے سارے رسم و رواج ٹوٹ گئے. سب سے پہلے جس چیز کو میں ختم کرتا ہوں, اول دم امعہ, سب سے پہلا خون جو جاہلیت میں ہوئے میں ختم کرتا ہوں, سب سے پہلا خون میں اپنے خاندان کا ختم کرتا ہوں. دم و ایاس ابن ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب, میں اپنے عزیز ایاس کو جو بیٹا ہے ربیعہ کا, جو بیٹا ہے حضور کے تایا حارث کا, اور جو بیٹا ہے عبد المطلب کا, کہ میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں. یہ بنو سعد میں دودھ دیا کرتے تھے اور وہاں دودھ پینے کے لیے لے جائے گئے تھے, تو بنو تو ان کو حزیل نے ان کو قتل کیا, دام کا وہ ختم. پھر آپ نے فرمایا, سود آج کے بعد قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے. لا ربا, سود حرام ہے, سود حرام ہے. تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے, اس کا دینا بھی حرام ہے, اس کا لینا بھی حرام ہے. اللہ نے فرمایا, سب سے پہلے جس کا میں سود ختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ عباس کی چھوٹی سی اس قربانی پر اللہ نے حضرت عباس کی اولاد کو 525 برس حکومت عطا فرمائی. 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حکومت ملی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا, ان القلوب لا تغل على ثلاث, تین باتوں میں خیانت نہ کرنا. الاخلاص, اخلاص العمل للہ, عمل ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا, عمل میں کوئی کسی اور چیز کو شامل نہ ہونے دینا. والمناصحۃ ولاۃ الامور, حکمرانوں کو نصیحت نہ کرنا, انہیں رسوا نہ کرنا, انہیں نصیحت کرنا. ہمارے ہاں رواج نصیحت کا نہیں, ہمارے ہاں رواج ان کو رسوا کرنے کا. ہمارے کا نصیحت کرنا, نصیحت اس کو نہیں کہتے کہ برسر ممبر اس کو آدمی کوسنا شروع کر دے. نصیحت کرے اس کے جا کر اس کو سمجھانا, یہ بات آپ کی غلط ہے, یہ بات آپ کو ٹھیک ہے, یہ کر لیں گے نہ کریں, اس کو نصیحت کرے. والجوم جماعت المسلمین, اور اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے چلنا, الگ نہ ہونا, الگ نہ ہونا. پھر آپ نے فرمایا, تم نے دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, انہیں مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک میری کتاب ہے, ایک میری سنت. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے, ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا, کبھی گمراہ نہ ہوگا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا, من کانت ہمہ طلب الدنیا, جو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, فرق اللہ علیہ جمعہ, شملہ, اللہ اس کی دنیا پریشان کر دے گا, اللہ اس کی دنیا منتشر کر دے گا. وجال الفقر بین عینیہ, اس کے دلوں میں فقر کو گاڑ دے گا. ولا یصیب من الدنیا الا ما کتب له, اور دنیا سے وہی ملے گا جو اس کا مقدر ہے. ومن کان ہمہ طلب الاخرہ, جو اللہ سے آخرت کا طلبگار بن جائے گا, فرق اللہ علیہ شملہ, اللہ اس کی دنیا اکٹھی کر دے گا. وجال غناہ فی قلبہ, اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا. ولا یصیب من واتت الدنیا وهي راغمہ, اور دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے قدموں میں آئے گا. آپ نے ارشاد فرمایا ارقاؤکم ارقاؤکم, تمہارے غلام, ان کے لیے خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں, وہ جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ, جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ. فَإِن جَاءَ بِذَنبٍ فَقَبِيحُ يَا عِبَادَ اللَّهِ وَلَا تُعَذِّبُوهُ, یہ غلام اگر کوئی تمہارا نقصان کریں تو انہیں مارنا نہیں, انہیں بیچ دینا اگر معاف نہیں کر سکتے ہو. معاف نہیں کر سکتے تو انہیں بیچ دینا. پھر آپ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے کہ ان لنسائکم علیکم حقا, ان لکم علی نسائکم حقا, تمہارا عورتوں پر حق ہے, عورتوں کا تم پر حق ہے. استحللتم فروجہن بکلمت اللہ, تم نے نکاح کے ساتھ ان سے عہد و پیمان کیا. نکاح کے ساتھ تم نے ساتھ چلنے کا ایک نظام بنایا. یہ تمہارے گھر میں آتی ہیں, لا یملکن لانفسہن شیئا, یہ ماں چھوڑتی ہیں, باپ چھوڑتی ہیں, بھائی چھوڑتی ہیں, گھر چھوڑتی ہیں, سب کچھ چھوڑ کے تمہارے گھر آ جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی امانت ہیں, اللہ کی امانت کے ساتھ تمہارے گھر میں آتی ہیں, ان کے حقوق کا خیال کرنا. عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ یہ تمہارے گھر میں اس کو نہ آنے دیں. اللہ یؤتین قرشکم تکرہونہ, جسے تم ناپسند کرتے ہو ادھر کسی کو تمہارے گھر میں نہ آنے دیں. فإن أتین بفاحشة مبینہ, یہ اس حد تک اللہ کے نبی نے چشم پوشی کا حکم دیا ہے جس حد سے بہت پہلے لوگ اپنی بیویوں کو یا قتل کر دیتے ہیں یا طلاق دے دیتے ہیں. اگر تمہاری عورت خدا نہ خواستہ بھٹک جائے, کسی اور کی طرف وہ مائل ہو جائے, تو اس سطح پر پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ انہیں ان سے بات چیت بند کرو, ان کے ساتھ بیٹھنا بند کرو, اور ان کی پٹائی کرو, اس طرح کے نشان جسم پہ نہ پڑنے پائے. کم بین اتین بفاحشۃ مبینہ, کھلم کھلا بے حیائی پر آئیں تو اتنی سزا ہے جس سے بہت پہلے لوگ قتل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر اگلی بات اس سے عجیب ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے اوپر خرچ کرو. مرد باہر منہ مارتا پھرے تو یہ بالکل حاجی یا پاک صاف ہے, سارا دامن عزت کا اپنا داغدار کر لے تو اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. تو کسی عورت کی نظر غلط ہو جائے اسے ذبح کر دو, اسے قتل کر دو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کتنے وسط تک بات کو پہنچایا تاکہ کتنی اجازت ہے تو اس کی پٹائی کر لو. اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے لیے محبت کا اظہار کرو اور اس پر خرچ کرو. اور پھر آپ نے عربوں میں جو دستور تھا کہ وہ ہر سال 10 دن بڑھا دیتے تھے جس سے وہ سارا نظام افسٹ ہو جاتا تھا, تو آپ نے کہا آج کے بعد ان الزمان استدار تحیته یوم خلق اللہ السماوات والارض منها اربعۃ حرم, اس رسم کو ختم فرمایا. یہ تقریباً خطبے کا سارا مضمون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بیچ میں ایک بات فرمائی, النحلۃ المردودہ, اونٹنی کسی کو دودھ پلانے کے لیے دی جائے گی تو واپس کرنی ہوگی, ملک نہیں بن جاتی. والعاریۃ معداتن, کسی سے کوئی چیز آریتن لے لو تو واپس کرنی ہوگی. والزعیم غارمن, اگر کوئی شخص کسی کا ضامن بن جائے اور وہ اگلا اس عہد کو پورا نہ کرے تو اس کا تاوان ضامن پر آئے گا, ضامن کو بھرنا پڑے گا. میں اسے چھوڑ دو, اس کے پیسے میں دے دوں گا اگر یہ نہیں دے گا. اچھا جی میں چھوڑ دیتا ہوں, اس نے نہیں دیے نوکر گیا اب مجھ سے پکڑا مجھے پکڑا جائے گا اور مجھے وہ پیسے بھرنے ہوں گے. الزعیم و غارم. پھر آپ نے ارشاد فرمایا قریش مکہ سورج نکل غروب ہونے سے پہلے نکلتے تھے ہم غروب ہونے کے بعد نکلے اور وہاں مزدلفہ کے سورج نکلنے کے بعد نکلتے تھے ہم سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ چھوڑ دیں گے. یہ تقریباً میں نے آپ کو خطبے کی ساری چیزیں بتا دی. شاید کوئی ایک آدھ رہے گی میرے میں یاد سے بتا رہا ہوں تو سال کے بعد کہیں موقع آتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ممکن ہے اس میں سے رہ گئی ہو پھسل گئی ہو. جب آپ 10 تاریخ کو تشریف لائے ہیں تو وہاں پھر آپ نے اسی خطبے کو مختصر کر کے دہرایا تھا. ائی بلد ہاضا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ چپ. ائی شہر ہاضا یہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ چپ. ائی یوم ہاضا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ چپ. الیس البلد البلد الحرام؟ قالوا بلا. الیس الشہر شہر الحرام؟ قالوا بلا. الیس الیوم یوم النہر؟ قالوا بلا. کیا یہ قابل احترام مہینہ نہیں؟ کہا جی. قابل احترام شہر ہے؟ جی. یہ قربانی والے دن ہے؟ کہا جی. کہ جیسے یہ تم دیکھ رہے ہو اسی طرح تمہاری عزتیں تمہاری جان تمہارے مال تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر قابل احترام ہیں. یہاں ایک جملے کا اضافہ فلیبلغ الشاہد الغائب. اب میری بات آگے پہنچا دو. یہاں اس جملے کا اضافہ ہے. عرفات میں آپ نے فرمایا یا اللہ رحم اللہ من سمع مقالتی. اے اللہ اس بندے پہ رحم فرما دے جو میری بات کو سنے اور اسے آگے پہنچا دے کہ بہت سے آگے لینے والے اس پہنچانے والے سے بھی سمجھدار ہوں گے. اور یہاں آ کر آپ نے واضح فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیا جائے. میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیا جائے. یہ آپ نے 10 تاریخ کے خطبے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. پھر 11 تاریخ کو جو خطبہ ہے وہ سارے کا سارا آپ نے دہرایا ہے. اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے. ایک اور جملہ الا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعدکم رقاب بعد. دیکھو میرے بعد بے دین نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے نہ لگ جانا ایک دوسرے کا خون بہانے نہ لگ جانا. یہ دو جملوں کا اضافہ ہے. جو پھر 11 تاریخ کا خطبہ ہے اس میں آپ نے چند جملے اور اضافہ فرمایا. کہ لوگو ان اباکم واحد وربکم واحد تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے. لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عرب کو عجم پر عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جو تقوی والا ہے وہی عزت والا ہے. اور اس میں پھر ہم نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب. پھر اس میں ایک مضمون کا اور اضافہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الا تسمعوا میری بات سنو گے غور سے. لا میری بات سنو گے غور سے تعیشوا بڑے مزے سے زندگی گزرے گی. کیا لا تظلمو ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنا. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے. ایک صحابی کھڑے ہوئے عمر ابن یسربی کہ یا رسول اللہ ہمیں میرے چچا کے بیٹے کی بکریاں چر رہی ہوں تو اس میں سے ایک بکری میں ذبح کر کے کھا لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اپنی ہے چچا کا بیٹا ہے اپنا سامان ایک بکری کا کوئی حرج بھی کوئی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا وہ بکری ایک ہاتھ میں چھری لے کر کھڑی ہو ایک ہاتھ میں آگ لے کر کھڑی ہو اور تمہیں کہہ کے امر آ جاؤ مجھے کاٹو مجھے پکا کے کھا لو تو بھی تجھ پہ حرام ہے اجازت کے بغیر استعمال کرنا. تینوں دن آپ نے سوچ کے مضمون کو بڑی سختی سے بیان فرمایا عزت و آبرو کے مضمون کو بڑی سختی سے بیان فرمایا. آپ یوں سمجھیے ساری دنیا کا نظام معیشت سمجھایا ہے. اس کو کتنا بڑا مسئلہ بن رہا ہے معیشت کا اکانومی جتنے اکانومسٹ بڑھ رہے ہیں اتنی اکانومی فنا ہو رہی ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں. اور
اور اللہ کا نبی کتنے خوبصورت طریقے سے اکانومی کا مسئلہ حل فرما رہے ہیں کہ سود چھوڑ دو تمہاری ساری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. سود کا لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور اکثریت کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سود کا لازمی نتیجہ ہے کہ مال چند ہاتھوں میں ہوگا, وہ آتش بازی پہ 10 لاکھ خرچ کر دے گا اور غریب کے جیب میں 10 روپے نہیں ہوں گے بچے کو دوائی کے. وہ اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سک رہے گا اور سود خور کا بیٹا امریکہ سیر کو جا رہا ہوگا. یہ سود کا لازمی نتیجہ ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے نماز, دیکھو نماز کا نہ پڑھنا سود کھانے یا سے بڑا گناہ ہے, زنا سود سے بڑا گناہ ہے, قتل سود سے بڑا گناہ ہے, اعلان جنگ سود پہ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے میرا زانیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے, میرا بے نمازیوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا گیا, سود کھانے والے کو, سود دینے والے کو کافر نہیں کہا, لیکن اعلان جنگ ہے سود والے کے خلاف. کیوں؟ کہ انسانیت کے حقوق تحس نحس ہو کر رہ جاتے اور اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بڑھی. مسلمان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, بندوں سے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا آیا مہمان, پہلا آدمی جس نے مہمان نوازی کو رواج دیا, بغیر مہمان کے روٹی نہیں کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا, انہوں نے کھانا رکھا, اس نے لقمہ توڑا, بسم اللہ نہیں پڑھ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے کا میں تو اللہ کو جانتا نہیں, نام کس کا لوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلاتا, آگے سے روٹی کھا لی. وہ اٹھ کے چل دیا بوجھل قدموں سے, چند قدم گیا پیچھے سے جبریل آ گئے. خلیل اللہ ابراہیم, یہ تجھے حساب کتاب کا ٹھیکیدار کس نے بنایا؟ منکر تو وہ میرا ہے, 70 سال سے میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی, تو تجھے کس نے کہا تھا اس کے آگے سے روٹی اٹھانے
کا؟ پتہ نہیں میرا بندرا بیمار ہوا تھا. دیکھو میں بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کچھ حضور نے مسلمان کی شکر نہیں لگائی اللہ لگایا, آج تو یہ لل بولا میرا بلا بندہ تھا. کیا وہ مسلمان تھا, یہودی تھا, مجھے تھا, عیسائی تھا, مسلمان ہوگا مسلمان کا جو روپ تھا, کب تو ڈالا گیا تھا کہ تم میرے بولے گی اس میں آنا ہو. میرے بھائی اور لانا جی ہے جس کے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ میرا اعلان جنگ ہے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فٹل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813